السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ تغابن 28 پارہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورۃ التغابن مدنی سورت ہے. تغابن غبن سے نکلا ہے کہ قیامت کے دن کو بھی کہا گیا ہے، یا قیامت کے دن جو معاملات ہوں گے لوگوں کے ساتھ اس کو تغابن، یوم التغابن کہا گیا ہے، کہ اس دن ایسا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یعنی وہ سمجھیں گے کہ ہمارے ساتھ کچھ غبن ہو گیا ہے یا ہم کو کچھ کیپچر کر لیا گیا ہے. بہرحال یہ وہ دن ہوگا جس دن ہو سکتا ہے دنیا میں جو کامیاب لوگ تھے وہ اس دن آخرت میں ناکام قرار پائیں گے اور سزا پائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اس وقت کی سختیوں سے، مشکلات سے محفوظ رکھے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. اللہ کی تسبیح کر رہی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کا ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، وہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے. سبحان اللہ. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنے ہی عمل کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود. سبحان اللہ. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو، نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آپ دیکھیں گے قرآن میں بار بار قرآن کو روشنی کہا گیا ہے، یعنی نور. اس لیے جو اسلام سے پہلے کا پیریڈ تھا اس کو جہالت کہا جاتا ہے، یعنی کفر، دلالت، گمراہی کے اندھیرے، اور اسلام آیا تو الحمدللہ ہر طرف نور، یعنی اس نے ان ظلمات، شرک کے اندھیروں کو دور کیا اور ایک نور پھیلا دیا. تو قرآن نور بھی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. یہ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ ختم کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. یہیں پر آیا ہے ذالک یوم التغابن، آیت نمبر 9 میں. تغابن لوگوں کے ہار جیت کا دن، یا وہ دن جس دن ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہمارے ساتھ غبن ہو گیا ہو. کہا جاتا ہے کہ اس کے معنی میں اتنی وسعت ہے کہ اردو زبان تو کیا کسی بھی دوسری زبان کے بھی کوئی لفظ میں، ایک فقرے میں اس کا مفہوم نہیں ادا کیا جا سکتا. خود قرآن مجید میں قیامت کے جتنے نام آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ وسیع، یعنی معنی کے لحاظ سے، یہ لفظ ہے غبن. اور یہ اردو کا لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، زیادہ تر یہ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے، غبن رائے کے معاملے میں، لیکن کبھی کبھی اس کے برعکس بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لغت میں اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر، فلاں شخص سے اپنا حق وصول کرنے میں مجھ سے بھول ہو گئی، یا اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا، یا اس نے فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا، یا وہ شخص جو دھوکہ کھائے. تو غبن کے معنی ہے غفلت، بھول، اپنے حصے سے محروم رہ جانا، ایک شخص کا کسی غیر محسوس طریقے سے کاروباری یا باہمی معاملے میں دوسرے کو نقصان دینا. اور حسن بصری رحم اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے خرید و فروخت میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص تجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو تغابن ہم سب اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غبن کا معاملہ کرنا، یہ ایک شخص کا دوسرے کو نقصان پہنچانا یا دوسرے کا اس کے ہاتھوں نقصان اٹھانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ بعض دوسروں سے دوسرے نقصان اٹھائیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کسی کو فالو کیا تھا، غلط رہنما، غلط لیڈر، تو ان کے ذریعے کیا ہوا، انہوں نے نقصان اٹھا لیا، دھوکہ کھا گئے لوگ، یعنی ایسے دھوکے میں یہ لوگ پڑے ہوئے تھے کہ جن کو حقیقت نظر نہیں آئی اور وہ دھوکہ کھاتے رہے، اور پھر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ ارے یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ تو بڑا دھوکہ ہو گیا۔ تو یہ دن ایسا ہوگا قیامت کا دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور انسان اس وقت افسوس اور حسرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہوں ہمارے لیے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور رحیم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بتایا گیا کہ تمہاری اولاد میں سے، تمہارے بچوں میں سے یا بیویوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، یہ شوہر میں سے، ازواج کا لفظ آیا ہے، شوہر کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، بعض تمہارے دشمن ہیں ان سے ہوشیار رہو۔ اب اس سے کیسے ہم سمجھیں گے کہ کون سی بیویاں اور کون سے شوہر ایک دوسرے کے لیے دشمن ہیں؟ تو وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے دور لے جاتے ہوں، جو حرام راستہ دکھاتے ہیں، جیسے بہت ساری بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو شوہر کو حرام کمائی پر اکساتی ہیں، جو حلال کی کمائی میں جن کو پورا نہیں پڑتا ہے تو وہ پھر دوسرے راستے تلاش کرتے ہیں، رشوت لینا، دوسروں کو دھوکہ دینا، یا کسی دھوکے سے مال کمانا۔ تو یہ سب ایسے لوگ جو ہوں گے جو ایک دوسرے کو برائی پر اکسائیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی بچے اگر نیک اور صالح ہوں یا شوہر نیک اور صالح ہوں تو زندگی اور آخرت دونوں خوبصورت ہے، لیکن اگر یہی بیوی بچوں کے خاطر انسان حلال کی بجائے حرام کی طرف راستہ اختیار کرتا ہے تو یہی بیوی بچے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرض حسن کی بات آئی ہے، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں بار بار یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انفاق کے بغیر کسی چیز کی سربلندی ہو نہیں سکتی۔ اگر آپ اپنے دین کی سربلندی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا ضروری ہے۔ سورۃ الطلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکیں تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تمہیں سے صاحب عدل ہوں، اور اس سے گواہ بننے والوں کو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرنی چاہیے، یا وہ کرنے والے بنیں۔ اس سورت کا نام ہی طلاق ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم جب معاملہ کرو. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ رسول اکرم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی، بلکہ یہاں پر ایک عام مسلمانوں کو بات بتائی جا رہی ہے کہ طلاق کے جو طریقے ہیں اس کا طریقہ کیا ہوگا. اور خاص طور سے جو یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ تم ان کی عدت کے لیے دیا کرو. عدت کے لیے طلاق دینے کا جو مطلب ہو سکتا ہے کہ عدت کا آغاز، مطلب جو پراپر جو دن ہے اس دن تمہیں طلاق دینی چاہیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ سوچ سمجھ کر طلاق دینا ہے، اور ان کے اس موقع پر طلاق دینا ہے، یعنی جو عدت کا پیریڈ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یا رجوع کا جو پیریڈ رکھا ہے اس کے حساب سے تم طلاق دو. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کے تعلق سے لاعلمی پائی جاتی ہے، اور طلاق کے تعلق سے اس قدر غلط فہمی اور مسکنسپشنس ہے، اور صحیح طریقہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے، تو جو طلاق کا حکم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اور وہ حکمت یہ ہے کہ جب دو لوگوں کا آپس میں گزارا بالکل ناممکن ہو جائے اور پاسیبل نہ رہے اور زندگی جہنم کا نمونہ بن جائے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سیپریشن کی ایک راہ رکھی ہے، راستہ رکھا ہے کہ اگر تم لوگ زندگی نہیں گزار سکتے ساتھ میں دو میاں بیوی اور بالکل بن نہیں پا رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے بھلے طریقے سے رخصت ہو جاؤ. تو طلاق مختصر ہم بس دیکھ لیتے ہیں دو تین منٹ میں کہ طلاق پوری زندگی میں ایک انسان کو، ایک مرد کو اپنے شوہر کو بیوی کے لیے تین دفعہ اس کے پاس آپشن ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساکم بالمعروف و تسریح بالاحسان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، یا تو پھر بھلے طریقے سے روک لینا ہے یا بھلے طریقے سے رخصت کر دینا ہے. اور جو تھرڈ طلاق ہوگی وہ تھرڈ طلاق طلاق بائنہ ہوگی. تو پہلی دو طلاقوں کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے اور تھرڈ طلاق کو طلاق بائنہ کہا جاتا ہے. پہلی دو طلاقیں انسان جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے طلاق، اس نے جب سوچ سمجھ کر اچھی طرح فیصلہ کر لیا. آپ دیکھیں طلاق ایسا کھڑے کھڑے دے دینے والی چیز نہیں ہے کہ غصہ یا نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے سالن میں، شکر کم ہے چائے میں، شکر زیادہ ہے، بیوی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کھڑے کھڑے تم طلاق طلاق طلاق، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. یہ جاہلانہ طریقہ ہے. اور ایسا طلاق کوئی دیتا ہے ایسی طلاق، تو وہ سخت گناہ گار ہوگا اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو طلاق کا جو مواقع ہیں تین مواقع ہیں، جس میں سے پہلے دو میں رجوع کی صورت باقی ہے اور تھرڈ والے میں رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں ہے. تو اگر ایک انسان نے ڈیسائیڈ کر لیا، اچھی طرح فیصلہ کرے کہ اسے طلاق دینی ہی اپنی بیوی کو، تو وہ اپنی بیوی کا انتظار کرے گا کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے. جب بیوی حیض سے پاک ہو جائے گی تو بغیر تعلق کے زن و شو قائم کیے بغیر، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر، ایک طلاق وہ دے گا اپنی بیوی کو. اب وہ ایک طلاق اس نے دے دی، اب اس کے بعد وہ تین مہینے تک بیوی اس کے گھر میں ہی رہے گی، پورے تین مہینے، کیونکہ تین مہینے بھی عدت کا پیریڈ ہے. تو طلاق جب دی جاتی ہے تو عدت کے دوران دی جاتی ہے، یعنی عدت سے پہلے طلاق دی ہی نہیں جا سکتی، اب ہوتی ہی نہیں ہے طلاق. وہ تو اب طلاق دی آپ نے، تین مہینے اب رہے، بیوی گھر میں ہی رہی شوہر کے ساتھ میں بھی، کیونکہ ابھی وہ اس کی بیوی ہے، ابھی کیونکہ طلاق کے رجعی ہے اس لیے وہ اس کی بیوی ہے. اور یہ ایک طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، آپ کو بار بار تین طلاقیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں. تو پہلی طلاق دی حالت حیض سے پاک ہونے کے بعد اور کوئی تعلق زن و شو قائم نہیں کیا، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم نہیں کیا. اب تین مہینے انتظار کرے، تین مہینے بیوی وہیں رہے گی، بلکہ وہ اپنے شوہر کے لیے اچھی طرح اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے گی. ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہتے اللہ تعالیٰ محبت کی کوئی صورت پیدا کر دے اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے پھر ایک خیال پیدا ہو جائے اور شوہر ان تین مہینے کے اندر رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ان تین مہینے کے اندر شوہر نے رجوع کر لیا تو الحمدللہ معاملہ ختم، اب دونوں ساتھ میں رہیں. اور اگر نہیں رجوع کرنا چاہتا اور اس نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے تو یہ ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جائے گی. جیسے ہی تین مہینے کمپلیٹ ہوں گے اب بیوی، اب وہ اس کی طلاق واقع ہو گئی، اب وہ بیوی چلی جائے گی اپنے میں کے جہاں بھی اس کو جانا ہے. اب یہ طلاق ہو گئی، سمجھے ایک ہی طلاق دینے سے تین مہینے گزرنے کے بعد وہ طلاق واقع ہو گئی. اب شوہر کے پاس اتنا اچھا آپشن ہے الحمدللہ، بیوی کے پاس بھی، کہ ایک طلاق دینے کا پھر فائدہ ہی ہوگا کہ اب زندگی میں کبھی دوبارہ وہ دونوں ملنا چاہیں تو نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ دونوں نکاح کر سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ بیوی کی کہیں شادی ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں، اتنا بڑا فائدہ ہے. اب ایک چانس تو چلا گیا تھا شوہر کے ہاتھ سے، دوسرا چانس ہے اب زندگی میں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تو سیکنڈ ٹائم بھی وہ طلاق دے اور یہ بھی طلاق رجعی ہوگی، اس میں بھی تین مہینے کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے. لیکن جب وہ اب یہ دو موقع اس کے پاس سے گزر گئے، اب تھرڈ طلاق اگر وہ دے گا تو تھرڈ طلاق طلاق بائنہ ہوگی، جس میں اس کی بیوی اس کے لیے بین ہو جائے گی اور حلالہ نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حلالہ کرنے اور کروانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی اور اس کو کرائے کا سانڈ کہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. حلالہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہوا. یہ تو نکاح متاع ہوگا، یعنی جس کو زنا کہتے ہیں، کانٹریکٹ میرج. تو تو وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ طلاق کا طریقہ ہے، اگر جس کو ڈیٹیل جاننا ہو تو ویب سائٹ پر شریعہ کورس کے نام سے لیکچرز اویلیبل ہیں جو ہم لوگوں نے مختلف شہروں میں ہندوستان کے کروائے تھے، یہاں پر بھی سعودی عرب میں بھی، تو اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ طلاق کا کیا طریقہ ہے اور نکاح اور طلاق کے جو تمام مسائل ہیں اس میں موجود ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آگے، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ یعنی اگر طلاق کے معاملات میں کچھ پرابلم ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ امید دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کی کوئی صورت نکال دے گا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ تو طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 مہینے ہے، 3 حیض اگر ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 3 حیض میں کسی کو ڈسٹربنس رہتا ہو، کسی کو جلدی آ جاتے ہیں کسی کو دیر سے آتے ہیں، تو پھر اس صورت میں 3 مہینے ہیں، اور اگر کوئی پریگننٹ تھا تو اس کی عدت جب تک ڈلیوری نہیں ہو جاتی تب تک اس کی عدت ہوگی، اور جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، انہیں ڈلیوری تک خرچہ شوہر کو ہی دینا پڑے گا۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے، اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنے باریک باریک احکام ہیں سبحان اللہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے دین میں، کہ اگر کوئی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی اور بچہ چھوٹا ہے تو اس کو دودھ پلانے تک کے بیوی کو نان نفقہ دینا پڑے گا، یعنی وہ دودھ پلانے کا خرچہ دینا پڑے گا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار نقصان ہی نقصان ہے، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ وہ لوگ ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہیں کی مانند ہے، یعنی ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی تھی کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ تحریم، یہ بھی 28 پارے کی سورت ہے، آخری سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورۃ تحریم کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا پڑے گا، تبھی یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اور کہا جاتا ہے کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے گھر کسی نے شہد بھیجا تھا، اور وہ شہد ایک اسپیشل کوئی فلاور ہوتا ہے جس پر مکھی بیٹھتی ہے اور اس سے وہ شہد بنتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ روزانہ عصر کے بعد وہ تمام ازواج مطہرات سے ملنے جاتے تھے، تو کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا تھا کہ رسول اکرم زینب بنت جحش کے گھر زیادہ دیر ٹھہرتے تھے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے وجہ معلوم کی کہ کیوں رسول اللہ وہاں پر زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ دیکھیں وہ سب خواتین ہی تھیں، ہم جیسی انسان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی بیویاں ہونے کا شرف دیا اور وہ ہم سے بہتر تھی ماشاءاللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ دیر وہاں بیٹھنے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ انسان ہونے کے ناطے ان کو ہو سکتا ہے یہ چیز تھوڑی سی ناگوار گزری ہو، تو انہوں نے معلومات کی تو پتہ چلے کہ رسول اکرم وہاں پر بیٹھ کر شہد کھاتے ہیں، یہ شہد کا شربت پیتے ہیں، جو بھی کچھ رہا ہو شہد استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ملایا اور کہا کہ جب رسول اللہ تمہارے پاس آئے وہاں سے تو کہنے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. مغافیر ایک اسپیشل فلاور ہوتا ہے جس میں ہلکی سی بسان یعنی اچھی اسمیل نہیں پائی جاتی, بہت اچھی اسمیل نہیں ہوتی ہے جس کی. اور چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نفاست پسند انسان تھے, آپ بہت صاف ستھرے رہتے تھے اور آپ کو نفاست بہت پسند تھی. تو جب عائشہ رضی اللہ نے بھی رسول اکرم سے یہ بات کہی اور حفصہ رضی اللہ نے بھی یہ بات کہی کہ مغافر کی بو آتی ہے, تو رسول اکرم نے اس وقت پھر اپنے دل میں ارادہ کر لیا اور قسم کھا لی کہ اچھا میں تو یعنی وہ شہد کھا رہے تھے نا اصل میں, تو کہا کہ میں آئندہ سے شہد ہی نہیں کھاؤں گا, میں شہد استعمال نہیں کروں گا. یعنی اپنے اوپر ایک چیز کو جو کہ حلال تھی اس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. اب دیکھیں فوراً آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ, ہمارا دین کیسا ہے کہ جس میں رسول چاہے رسول ہوں چاہے, حالانکہ اللہ تعالی نے ان کو منتخب کیا لیکن اللہ تعالی نے یہ بات پسند نہیں کی کہ حلال اور حرام کا جو اختیار ہے اللہ تعالی نے وہ اپنے رسول کو بھی نہیں دیا. اللہ تعالی نے فوراً آیت نازل فرما دی کہ اے نبی, آپ نے کیوں بھلا وہ چیز اپنے لیے حرام کر لی جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی تھی؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ فوراً پکڑ ہو گئی آپ دیکھ لیں. تو پھر کیسے ہم لوگ, میں اور آپ یا ہم عام انسان کوئی بھی لوگ, کیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی حلال چیز کو ہم حرام ٹھہرا سکتے ہیں اور حلال کی بھی چیز کو حرام یا حرام کو حلال ٹھہرا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو اختیار نہیں دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھلا؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, دیکھیں لڑکی جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے یہاں پر کھانا کھانا یا لڑکی والوں کو کھانا دینا بالکل بھی ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی غلط رسم ہے ہمارے یہاں پر, اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی لڑکی والے آپ کو دعوت دے دیتے ہیں نکاح کے وقت کی, کیونکہ ہمارے یہ ہمارے معاشرے میں عام معروف دستور ہے, اصل میں یہ ایکچولی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن اب یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں معروف ہے اور یہ ایک نون بات ہے, اب اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ نکاح کا کھانا کوئی دے دے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں یہ فضول خرچی ہو سکتی ہے, یہ ایکسٹرا کا کام ہو سکتا ہے, ناپسندیدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کو آپ ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے. تو آپ دیکھیں کہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسلمان بھائی بہن اپنا دعوت دے تو تم اس کی دعوت قبول کرو, ایون اگر تمہیں نفل روزہ ہے تو نفل روزہ تم ختم کر دو. تو مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق بتائے گئے ہیں اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کر لیں. اب اگر آپ کو شادی میں کوئی انوائٹ کرتا ہے ان کی بیٹی کی شادی میں اور نکاح کے وقت کا کھانے کی دعوت ہے آپ کو, تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ کھانا میرے لیے حرام ہے اور ہم نہیں جا سکتے کیونکہ نکاح کا کھانا جائز نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, لڑکی والوں پر برڈن نہیں ڈالنا چاہیے اور ان کو کھانے کا نہیں کہنا چاہیے, یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے ہمارے معاشرے میں جس میں خرچ بھی لگتا ہے اور اوور برڈن ہوتے ہیں لڑکی والے, ہر ایک کی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی کھلا رہا ہے اور آپ اس نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل کھانا نہیں کھا سکتے, آپ کے اوپر یہ ممنوع ہے. یہ کہنا کیا ہوگا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حلال قرار دی ہے ہم اس کو حرام قرار دے رہے ہیں, ہے نا؟ یہی ہو رہا ہے نا, یعنی ہم نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم زبردستی اپنے اوپر اس طرح سے کر لیتے ہیں, تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اختیار نہیں دیا کہ رسول خود سے کوئی چیز کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتے, تو ہماری تو کوئی مجال ہی نہیں ہے, کوئی یعنی ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے, اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے پیچھے ہم نے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ قسم سے نکلنے کا کفارہ کیا ہے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا یا 3 دن کے روزے رکھنا, جب چاہے جب روزے رکھیں اگر آپ قسم سے نکلنا چاہتے ہیں تو. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشاء راز کی اطلاع دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا. پھر جب نبی نے اسے افشاء راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. یعنی اب کوئی بات ہوگی, ہسبینڈ وائف میں ہوتے رہتی ہے باتیں. تو اب رسول اکرم چونکہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے, ایک رہنما تھے اور رسول تھے آپ, تو بہت سارے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو ذمہ دار پرسن ہوتے ہیں ان کی بیویوں کو بھی بہت ذمہ دار ہونا پڑتا ہے. ان کی بیویاں بھی اس طرح سے شوہر کی ہر باتوں کو رازوں کو ایک دوسرے سے کہتے نہیں پھر سکتی کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں. تو اب وہ انہوں نے اب چونکہ ایک خاتون تھی تو لہٰذا ان کی اب ہو سکتا ہے عادت کی وجہ سے یا بات برائے بات انہوں نے وہ بات کہہ دی ہوگی کسی دوسری بیوی سے, تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فوراً خبر کر دی کہ آپ نے جو اپنی بیوی سے بات کہی تھی وہ انہوں نے دوسری بیوی سے کہہ دی. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اپنی ان بیوی سے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ, اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقیرہ، یعنی بیوہ ہوں، متعلقہ ہوں یا پھر کنواری۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ہم کچھ بھی اس پر ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ وہ ازواج مطہرات تھیں، وہ بھی انسان تھیں، ان کے بھی دل تھے، اور وہ بھی خواتین تھیں۔ تو اب یہ غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، لیکن نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ان کی چھوٹی سی معمولی غلطی، یعنی ایک راز جو اللہ کے رسول نے ایک بیوی سے کہا، اس بیوی نے دوسری بیوی سے اس کا ذکر کر دیا، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور ناپسند قرار پائی اللہ کے نزدیک، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں تھیں۔ ہم پیچھے پڑ چکے سورہ احزاب میں، ان کا رتبہ، ان کا درجہ بہت بلند تھا، وہ نبی کی بیویاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی بیویاں ہونے کا شرف عطا کیا تھا بخشا تھا۔ تو اب ان سے تقاضے بھی زیادہ تھے، ان سے ریکوائرمنٹ بھی زیادہ تھی کہ وہ زیادہ فرما بردار، زیادہ نیک اور زیادہ ان باتوں کا خیال رکھنے والی بنے۔ اب اگر ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی فرما دیا کہ اگر تم نے توبہ نہ کی، اور ہم سب جانتے کہ ازواج مطہرات سب کی سب ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار تھیں، رسول اللہ کی اطاعت گزار تھیں، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے فوراً ہی توبہ کر لی ہوگی، تبھی تو وہ رسول کی بیویاں قرار پائیں اور رسول اکرم نے ان کو طلاق نہیں دی، وہی رسول کی بیویاں قرار پائیں۔ اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا تھا کہ اے نبی، اب تم انہیں طلاق نہیں دے سکتے ہو۔ اب جب یہ خواتین نے آخرت کو چنا ہے تو اب تمہارا اختیار ان پر نہیں ہے، اب یہ تمہاری بیویاں ہی رہیں گی، اور ان کے مقابلے میں کوئی خوبصورت اور کوئی اور دوسری خاندانی عورتیں تم کو پسند بھی آئیں تو تم اب ان کی جگہ ان کو نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ازواج کے لیے خاص انعام تھا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت ہی مشہور آیت ہے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قو انفسکم و اہلکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اب اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی آگ سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچائیں، جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب اس میں جو ہے دراصل تربیت کی بات آئی ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیں جس سے بچوں کی تربیت ہوتی ہو، جس سے بچے خود جہنم سے بچ سکیں، ان کی تربیت ایسی کر دی جائے، ان کا ذہن ایسا بنا دیا جائے کہ ان کو بھلے اور برے کی تمیز ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیں، بچہ بچپن سے اپنے والدین سے ہی سیکھتا ہے، اور یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے جس کا اثر بڑے ہونے کے بعد نمایاں نظر آتا ہے۔ اچانک سے بچوں کی تربیت نہیں ہو جاتی، اور بڑے ہونے کے بعد نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جو بچپن میں عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، بڑے ہونے کے بعد چینج ہونا بہت مشکل ہے۔ بہت کم لوگ سدھرے ہیں جو بڑے ہو کر سدھرے ہیں، ورنہ بچپن سے جو نیکی کا اثر رہتا ہے اس کی بات ہی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے والدین بناتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں، اور یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے تاکہ سب کے سب ساتھ مل کر جنت میں رہیں انشاءاللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نور، ہر مومن کا نور اس کے ایمان کے مطابق ہوگا، چھوٹا، بڑا اور دور تک کے۔ تو لہٰذا ہم اپنے نور کو بڑھانے کی کوشش کریں، جیسے کہ اس وقت بھی وہ دعا کریں گے اور آج ہم کو دنیا میں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور خالص توبہ کی بات کی گئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پہلے جو غلطیاں ہوئیں سو ہوئیں، اب کیا کرنا ہے، آئندہ کے لیے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے یہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ سبحان اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے چار خواتین کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جو دو مثالیں ہیں وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے، وہ انبیاء کرام کی بیویاں تھیں، انبیاء کرام کی زوجیت میں تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا انبیاء کی زوجیت میں ہونا بھی کچھ ان کے کام نہ آیا اور ان سے جہنم میں داخل ہونے کے لیے کہہ دیا گیا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی رشتہ آخرت میں کام نہیں آ سکتا، چاہے وہ شوہر کا ہو، چاہے بیوی کا رشتہ ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے والدین ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اور صرف ہمارے اپنے خود کے نیک عمل ہمارے کام آئیں گے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ بعض وقت کچھ لوگ نبی کی معیت میں رہ کر بھی سدھر نہیں سکتے۔ وہ نبی کے ساتھ تھیں، نبی کی تربیت تھیں، زیر تربیت تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سدھار نہیں سکیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہٹ دھرم ہیں۔ تو بہرحال اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ، جو کہ زوجہ فرعون تھیں، آسیہ بنت مزاحم کہا جاتا ہے، یہ فرعون کی بیوی تھیں، اور آپ دیکھیں اتنا ظالم اور جابر بادشاہ کہ جس کے ہم شروع سے واقعات پڑھتے آ رہے ہیں قرآن میں کہ اس کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا، لیکن جن کو ایمان لانا ہوتا ہے وہ اس حال میں بھی ایمان لے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی نہ وہ آرام دیکھا، نہ بادشاہت دیکھی، کچھ بھی نہیں دیکھا، اور ایمان قبول کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو بطور سزا کے جب لے جایا گیا، یعنی فرعون نے ان کو سزا دی تھی کہا جاتا ہے، اور ان کو پتھر ان کے اوپر گرا دیا گیا، ان کو اوپر سے پہاڑ پر سے نیچے لڑکایا گیا اور ان کے اوپر پتھر گرا دیا گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ یہ جو واقعہ ہے اسرائیلیت میں سے ہے، ہم نہیں جانتے اس کی آتھینٹیسٹی کتنی ہے، واللہ عالم یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان پر بہت ظلم کیے گئے، یعنی حضرت آسیہ پر ان کے ایمان لانے کی وجہ سے بہت ظلم کیا گیا، اور جو فرعون تھا، فرعون تو تھا ہی ظلم کا نشان۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور ظالم قوم کے عمل سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو اسی وقت جنت میں اپنا گھر دکھا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اپنے پاس اپنے قریب ایک گھر عطا کرے۔ کتنی خوبصورت دعا کی تھی انہوں نے حضرت آسیہ نے۔ دوسری مثال مریم علیہ السلام کی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تمام دنیا کی عورتوں پر، اور انہوں نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی تھی، کیونکہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ اتنا خراب ماحول تھا، بنی اسرائیل میں بہت بگاڑ آ گیا تھا، ہر طرف بے حیائی تھی، لیکن ایسی حالت میں اس نوجوان لڑکی نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، عزت کی حفاظت کی، اور بہت ہی زیادہ نیک اور صالحہ تھی۔ اس زمانے میں وہ تورات پڑھا کرتی تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو یاد بھی تھی تورات۔ تو انہوں نے اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا اپنی کام کے لیے، اور ان کو ایک ایسا بیٹا عطا کیا جن کا پیدا ہونا معجزہ تھا اور جن کا اٹھایا جانا معجزہ ہے۔ بہرحال دونوں لوگوں کے لیے یہاں پر مثالیں موجود ہیں کہ جو لوگ بھی جس طرح بننا چاہیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بھی موجود ہے، اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے۔